सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्तरोजा अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। आज के शुमारे की एक एतबार से हमारे और आपके लिए बड़ी अहमियत है। हमने कई बरस पहले दीवान गालिब की तमाम गज़लों की सिलसिलेवार तशरीह का सिलसिला शुरू किया था। इस हफ्ते इस दीवान की आखिरी गज़ल यानी गज़ल नंबर 235 पेश की जा रही है। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात थोड़ी देर बाद। पहले रूबरू के उन्वान से डॉक्टर फातिमा हसन की बातें सुनिए। डॉक्टर फातिमा हसन शायरा भी हैं, अफसाना नगार भी, तनकीद नगार और मुअल्लिमा भी, और अब उर्दू ज़बान और अदब के एक इंतहाई मोतबर और मुस्तनद इदारे की मोहतमिम भी हैं। मेरी मुराद अंजुमन तरक्की उर्दू से है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने यह तंजीम या इदारा पाकिस्तान बनने से कबल कायम किया था। पाकिस्तान बना तो कराची में इसका सदर दफ्तर मुंतकिल हो गया। उरूज ज़वाल के नशेब व फराज से गुजरती हुई ये अंजुमन अपनी बका की जंग लड़ती रही और कामयाबियों की मंजिल आहिस्ता आहिस्ता तय करती रही। ये उर्दू की तरक्की के लिए हमा वक्त कोशां रही। आज इस नशिस्त में इस अंजुमन पर बात नहीं होगी क्योंकि हमारी मेहमान डॉक्टर फातिमा हसन की और भी अदबी और इल्मी जहतें हैं। आइए सुनिए हमारी इस गुफ्तगू के चंद इक्तबासात।
बचपन से लिख रही हूँ, और जब लिखना नहीं आता था तो तस्वीरें बनाती थी और घर के सारे दरो दीवार तबाह करती थी। तो वालदेन ने रंगीन चौक और स्लेट मेरे हाथ में थमा दिया कि उस पे अपना शौक पूरा करूँ। वो रंग वो मेरी बचपन की पहली यादों में वो चाक के रंग है, और वो रंग बाद में वालदेन ने ही किसी तरह स्लेट ले लिया और हाथ में कॉपी और कलम थमा दिया। और जब से लिख रही हूँ, जब से होश संभाला है, खुद को किताबों और किताब और कलम के साथ ही याद करती हूँ। और अभी भी यही सूरत हाल है कि कमरे में चारों तरफ शेल्फ है और उसमें किताबें हैं, और बिस्तर पे भी आधा बिस्तर किताबों से भरा होता है तो नींद आती है। और लिखने का सिलसिला भी ऐसे ही जब से होश संभाला, जब से लिख रही हूँ, शायरी और नसर दोनों साथ साथ चलती रही। शेरी मजमुआ चूंकि पहले आया तो शायरा की पहचान बनी सन 1977 ईस्वी में। पहला मजमुआ आया बहते हुए फूल, और वो ज्यादातर नसरी नज्मों और उसमें दूसरी आजाद नज्में और गजल भी थी, लेकिन ज्यादा नसरी नज्में थी। फिर दूसरा मजमुआ आया सन 1993 ईस्वी में दस्तक से दर का फासला, इसमें गजलें और नज्में बराबर थी, और आजाद नज्में और गजलें और चंद एक नसरी नज्में भी थी। फिर तीसरा मजमुआ आया यादें भी अब ख्वाब हुई, ये 2003 में आया, और इसमें भी नज्में और गजलें तकरीबन बराबर हैं। पाबंद भी लिख रही हूँ, आजाद नज्में भी लिख रही हूँ, नसी नज्में भी लिख रही हूँ। इनके साथ साथ शुरू से ही कहानियां भी लिख रही थी और मजामीन। तो कहानियों का मजमुआ सन 2000 में शहरजाद ने छापा था, कहानियां गुम हो जाती हैं, जिन्हें जमीर अली बदायूं, उन्होंने कहा था कि ये फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस की पहला मजमुआ है उन कहानियों का जिसमें उभर के सामने आती है। और साथ साथ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे भी काम किया, निसाई तनकीद पे, और ये मेरा खास मौजू रहा क्योंकि मैंने ये देखा कि ख्वातीन के साथ जो रवैया समाजी हमारे यहाँ राइज है, वही हमारे अदबी रवैयों में नजर आता है कि या तो उन्हें नजरअंदाज किया जाता है या फिर सरपरस्ती फरमाई जाती है। वो क्या लिख रही हैं और उसकी कितनी उसको किस मकाम पे रखना चाहिए और क्या उसके सही माने हैं, उसे समझा जा रहा है या नहीं, उस पर कोई तवज्जो नहीं है, कोई नाकिद उस पर, उसको संजीदगी से मुश्किल से उनकी तहरीर को बराए नाम मुझे ऐसा तजिया नजर आता है कि किसी नाकिद ने ख्वातीन के साथ तहरीर को इस तरह पढ़ा हो कि उसके निसाई शऊर को देखा हो اور اس کی شکایت قرۃ العین حیدر جیسی لکھنے والی نے بھی کی کہ میری کتابوں کو اور میری کہانیوں کو, میری تحریر کو کم اور ان کی جزیات, میری ذات اور جزیات کو زیادہ لکھا جاتا ہے. تو میں نے پھر اس طور سے خواتین کو پڑھنا اور نسائی تنقید کے بارے میں لکھنا شروع کیا کہ جب ان کی تحریر سامنے ہو تو یہ دیکھیں کہ یہ کہاں پہ ان کی لفظیات, ان کی تجربے, ان کے احساسات اور ان کا اظہار دوسرے صنف اس کے مخالف صنف سے مختلف ہے. کیا اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے یا یہ وہ معنی نکالے جاتے ہیں جو سماج نکالنا چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ شکایت اس وجہ سے بھی ہوئی کہ فہمیدہ ریاض جیسی شاعرہ کو ماتوب اور مخور رویوں کا شکار ہونا پڑا, جبکہ وہ بہت بڑی شاعری کر رہی تھی اور اپنے عہد کی سچائی لکھ رہی تھی. اسی طرح بہت سی ہماری شاعرات ہیں جو تاریخ ادب اردو میں موجود ہونا چاہیے تھا لکھنے والیاں, اور پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ایک ایسی شاعرہ پہ جو سن 1894 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی اور 1922 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا, اور ان کا مجموعہ دستیاب ہے اور ان کی شاعری کسی طور پہ بھی ان کے ہم اثروں سے کم نہیں ہے اور نہ ان کا دوسرا کام. مگر اس شاعرہ کو بھی جو اتنا زیادہ شعور رکھتی تھی,
ان کا نام نہیں لیا آپ نے,
زاہدہ خاتون شروانیہ جو زیخشین کے نام سے اپنے نام کا بھی پردہ کرتی تھی وہ, اور ایک کمرے میں بند تھی, یہ نواب مظلم اللہ خان شروانی کی بیٹی تھی, علی گڑھ میں تھی اور ایک کمرے میں رہ کر وہ لکھ رہی تھی, مگر علم میں اور معلومات میں وہ اتنی وسعت رکھتی تھی کہ انہوں نے اس وقت جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے, اب آپ یہ بھی نوٹ کریے کہ پہلی جنگ عظیم سن 1914 میں ہوئی ہے,
جی جی,
اب 2014 ہے, آج 100 برس گزر گئے. تو یہ شاعرہ اتنی زیادہ دانش اور اتنا علم رکھتی تھی کہ جو اس عہد کو پڑھنے کے لیے, اس عہد کو پہچاننے کے لیے اور بہت کچھ جاننے کے لیے,
جی,
تو یہ اتنا شعور رکھنے والی شاعرہ کو بھی تاریخ ادب میں داخل نہیں کیا گیا اور 100 برس تک اس پر کام نہیں ہوا. تو میں نے ان پر پی ایچ ڈی کر کے کی اور یہ کتاب چھپی وہاں سے انجمن ترقی اردو سے, اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے, بہت جلدی اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا. تو یہ کام ہے جو میں نے خاص طور سے کیا اور نسائی تنقید اور نسائی شعور کے حوالے سے.
اچھا, یہ قطع کلام ہوتا آپ کا, نسائی تنقید کے حوالے سے تو ایک 20ویں صدی کے نصف میں تقریباً, اس سے پہلے یہ بحث بھی چلی مردانہ ڈبے اور زنانہ ڈبے کی.
مردانہ ڈبے اور زنانہ ڈبے, مردانہ ڈبے اور زنانہ ڈبے تو بنائے ہوئے تھے, شاباش شاباش, یہ عورت کی شاعری ہے, بہت اچھی شاعری ہے, اس کو زنانہ ڈبے میں بٹھا دیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس عورت کا مردانہ ڈبے میں اس عورت کو اگر لے جایا جائے تو اس کا مقام کیا بنتا ہے. نسائی شعور رکھنے والوں نے تو اس ڈبے کو ختم کیا ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت کا خواتین کا ڈبہ بنایا گیا, بلکہ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو جس ڈبے میں دونوں, ایک ایسا ڈبہ ہو جس میں دونوں برابر سے بیٹھے ہوں.
لیکن جب آپ نے یہ شعر و شاعری کی طرف رجوع کیا اور ادب کی طرف, تو آپ کے سینئر میں بھی اور آپ کے ہم عصر بھی بہت سی خواتین تھیں جو اب جن کی ادبی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا, یعنی ممتاز شیریں اور وغیرہ, عصمت چغتائی اگر آپ کے سے پہلے کے ہیں تو آپ کے دور میں جو سینئر تھے آپ کے, فہمیدہ ریاض وغیرہ, اور اس کے بعد کشور ناہید وغیرہ, تو یہ ایک پورا دور تھا جس میں خواتین جو تھیں وہ آئیں اور اس کو ادب کے معاشرے نے تسلیم کیا اور ان کی ایک باقاعدہ مسلمہ حیثیت ہے اور وہ جو اب بھی جاری ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ
مسلمہ حیثیت تو اس وقت تسلیم کی گئی جب ہم نے خود نسائی تنقید لکھنی شروع کی. فہمیدہ ریاض نے جب اپنا وعدہ اپنی آرگنائزیشن بنائی اور چار کتابیں, چار سیمینار کروائے اس موضوع پہ, اور تب فہمیدہ ریاض کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ بتاتی ہیں, اور اسی کتاب میں خاموشی کی آواز میں ان کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی تم لوگ جو معنی ہماری کتاب ہماری شاعری سے نکال رہے ہو, دراصل وہ معنی اس میں ہے ہی نہیں. آپ اس میں بھی تنقید میں بھی یہ رویہ رکھا گیا کہ اس کو وہ معنی پہنائے گئے جو دراصل اس میں تھے ہی نہیں. اور اس کے بعد بہت ساری جو بہت سے الفاظ کو اور بہت سے اظہار کو عورت کے لیے ممنوع قرار دیا گیا. تو اور اس کے علاوہ وہ خواتین مقبول ہوتی تھیں جو وہ لکھیں جو معاشرہ چاہتا ہے, اور ان سے انہیں ان کے لیے کچھ چیزیں جائز قرار دے دی گئی تھیں اور کچھ ناجائز. بھائی یہ کیوں, وہ اگر عورت ہے تو وہ اپنے بارے میں خود لکھے گی, جو بھی لکھے گی وہ اس کا اپنا تجربہ ہوگا, لیکن وہ اس کو خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو سماج جس چیز کی اجازت دیتا ہے بس یہی وہ لکھیں اور اس سے آگے نہ جائیں.
ڈاکٹر فاطمہ حسن کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
اردو voa.com اس لنک کو کلک کیجیے, یہ ہے وائس آف امریکہ کا ویب پیج. اس صفحے پر ساری دنیا سمٹ کر آپ کے سامنے ہوگی. صفحے کے دائیں طرف تازہ ترین خبریں جنہیں ہم دن کے 24 گھنٹے ہفتے کے ساتوں دن اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. بائیں طرف با تصویر فیچرز اور ویڈیوز, یہاں آپ کو شوبز بھی ملے گا اور فن و ادب بھی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ صحت اور طب کے موضوعات پر تازہ ترین تحقیقات بھی. اس کے علاوہ اسی صفحے پر وائس آف امریکہ کی ریڈیو نشریات لائیو سنیے. انتہائی بائیں جانب لائیو سٹریم کو کلک کیجیے. وائس آف امریکہ کی اس ویب سائٹ میں آپ بھی شامل ہیں. بلاگ کی صورت میں آپ کے خیالات اور تاثرات ہم جلی حروف میں پوسٹ کرتے ہیں. آپ کی اپنی ویب سائٹ اردو voa.com.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر فاطمہ حسن کی باتیں سن رہے تھے. ان سے ہمارا اگلا سوال تھا. ایک اور آپ کی اپنی تخلیقی سرگرمیوں کے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ آپ افسانے بھی لکھتی ہیں اور شاعری بھی کرتی ہیں.
جی.
یہ کام اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا, قاسمی صاحب سمیت.
جی.
جو بیک وقت افسانے
گا
اور تنقید بھی لکھتی ہیں. قاسمی
جی.
صاحب کی مثال بھی ہے اور بہت سے
جی.
لوگ, شبنم شکیل نے بھی افسانے لکھے.
جی.
اور بہت سے جو خواتین ہیں, کشور ناہید جو ہیں وہ بھی یہ کام کرتی ہیں, تنقیدی مضامین بھی لکھتی
جی.
ہیں
جی.
تو آپ شاعری اور نثر کو میں کس طرح توازن قائم کرتی ہیں کہ کب شعر کہنا ہے اور کب افسانہ کہنا ہے؟ کوئی موضوع ذہن میں آیا؟
اتنا شعوری کام تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ابھی ہم بیٹھیں گے اور ایک غزل لکھ کر اٹھ جائیں گے یا ایک نظم لکھ کر اٹھ جائیں گے یا ایک افسانہ لکھ کر اٹھ جائیں گے. وہ تو تحریر تو ایک اپنا وہ لے کر خود آتی ہے, لباس لے کر خود آتی ہے. لکھنے والے تو اور کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے, وہ تو لکھ رہا ہوتا ہے.
جی جی.
اور ہمارا کام ہی ہے, ہم نے تو سوائے لکھنے پڑھنے کے علاوہ زندگی میں کسی اور چیز کو اہمیت ہی نہیں دی, اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اسی طرف صرف کیا, اور پھر جب جو کچھ مناسب سمجھا وہ کیا. جب ہم نے دیکھا کہ کہانیاں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں کہانی بنتی ہے تو کہانی لکھی, جہاں ہم نے دیکھا کہ تنقید یا تحقیق کی ضرورت ہے وہاں تنقید اور تحقیق کے تحقیقی مضامین لکھے. اور شاعری تو چلتی رہی کیونکہ شاعری کے لیے جو ایک طبع چاہیے تھی, یہ طبع موضوع وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی, اور وہ جب تک ہے جب تک لکھتے رہیں گے. اس کے لیے کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کب تک رہے گی, کیونکہ یہ تو ایک شاعری تو بڑا پرسرار عمل ہے.
ہاں ظاہر بات ہے کہ
اس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا, بس اپنا دخل اتنا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک کیفیت میں آ کر ہم لکھتے ہیں, اور اس کیفیت کو جلا دینے کے لیے کچھ سیکھنا پڑتا ہے, کچھ پڑھنا پڑتا ہے, کچھ مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ صحبتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ہم جیسے ہیں. لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ کس وقت ہم بیٹھیں گے اور کیا لکھ کر اٹھیں گے. مضامین کے لیے تو کہا جا سکتا ہے لیکن شاعری کے لیے بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے لمحے میں ہم کوئی شعر بھی تخلیق کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, اور جو تخلیق کر رہے ہوں گے کیا وہ شاعری بھی ہوگی, کیونکہ کوئی کلام میں موضوع تو شاعری نہیں ہوتی.
اچھا, آپ نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے نثری نظموں سے آغاز کیا, پھر آزاد نظم, پھر غزل, پھر باقاعدہ نظم معرہ, تو یہ بعض اوقات یہ نثری نظم متنازع بھی رہی, تو آپ کی نظر میں یہ تمام جو شعر کی اصناف تھیں یا جو شعر کی جہتیں تھیں یہ سب قابل قبول رہیں؟
جی بالکل قابل قبول ہے. مسئلہ ان میں شاعری ہونے کا ہے کہ اگر ان میں وہ کیفیت ہے اور وہ حسن ہے, وہ جمالیات ہے جو شاعری کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے, تو پھر وہ شاعری ہے. اور اگر وہ نہیں ہے, وہ کیفیت نہیں ہے, وہ جمالیات نہیں ہے, وہ احساس نہیں ہے جو دوسروں کو تک پہنچ سکے, تو کتنی بھی پابند ہو وہ شاعری نہیں ہے.
اچھا, پچھلے دنوں اب سنا تھا کہ علی صاحب نے جو تھا وہ اپنی تمام ذمہ داریاں ادب سے متعلقہ وہ آپ کے سپرد کر دیں, اور آپ کو ماشاء اللہ اب
انجمن ترقی اردو.
تو اب یہ کیسی ذمہ داریوں کو آپ نے پایا؟
یہ میں اس کے لیے کہتی ہوں کہ شاید اللہ میاں شکر خوری کو شکر دے دیتا ہے. میں 2012 میں سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئی ہوں, اور میں نے اس سے پہلے ہی کراچی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو میری یونیورسٹی میں صرف میں وزٹنگ پروفیسر ہوں اور وزٹنگ فیکلٹی ہوں, تو میرے پاس وقت ہے. اور جب مجھے یہ کہا گیا, علی جی نے خود ہی, میرے لیے تو یہ ایک سرپرائز تھا کہ مجھے یہ کہا جائے کہ آپ انجمن ترقی اردو کو سنبھال لیں, تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں یہ اس انجمن کو اس طرح چلا سکوں گی جو وہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک روز فون کر کے کہا کہ آپ یہ انجمن کی ذمہ داریاں میں آپ کو سونپنا چاہتا ہوں, تو آپ بتائیں. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے, لیکن چونکہ میرا کام ہی لائبریری اور کتابوں میں رہنا ہے اور گھر سے بہت قریب ہے میرے, تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو نبھانے کی کوشش کروں گی. اور پھر وہی کتابیں ہیں انجمن میں, آپ کو معلوم ہے کہ 20,000 سے زیادہ کتابیں اور رسائل اس وقت اس کی لائبریری میں موجود ہیں, اور مخطوطے بہت قیمتی مخطوطے ہیں اس کے. پھر کتابیں شائع کرنا ہے, رسالے شائع کرنا ہے, اور کتابوں کو کی ترسیل ہے, ان کی فروخت ہے. تو یہ وہ کام ہے جس میں ہم شروع سے ہیں. یعنی میں نے تو اپنی پہلی نوکری ہی اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ کی تھی, اظہار نکالا تھا رسالہ, اور ساری زندگی اسی میں کتابوں ہی میں گزاری ہے. تو میں نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو مجھے انہی کتابوں کے درمیان رکھنا ہے جن کے بیچ میں رہتی ہوں. میرا اپنا گھر بھی ابھی کتابوں سے بھرا ہوا ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے, اور بابا اردو مولوی عبدالحق سے لے کر, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ عروج و زوال کے زمانے بھی آئے, اور جب آپ نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں.
سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ انجمن میں ہی جو موجودہ دفتر ہے اس کے ایک حصے میں ایک گوشائے کتب, گوشائے مصنفین اور چائے خانہ بنایا ہے,
ماشاءاللہ.
اور اس کے استقبالیہ ہے, اس کے بعد گوشائے کتب ہے, اور گوشائے مصنفین ہے, اور چائے خانہ ہے, تاکہ وہاں پہ جو آئیں, اور کتابوں کی قیمت 50% کر دی ہے,
ماشاءاللہ.
اور آگے میرا ارادہ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کو, جو طلبہ آتے ہیں, ان کو 50% میں کتاب دوں گی, اور یہ بھی اجازت ہوگی کہ جب وہ پڑھ لیں تو اسے واپس کر دیں, اور پھر ان کے 50% واپس کر دوں انہیں, تو انہیں 25% کی کتاب ملے گی. اور دوسرا کام یہ کیا ہے کہ جو ان کا تحقیقی جرنل ہے تھا سہماہی اردو, اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسٹینڈرڈ پہ لا رہی ہوں, کیونکہ ابھی وہاں پی ایچ ڈی کے لیے شرط ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے لیے جائیں گے ان کے مقالے چھپنے چاہیے ان جرنلز میں, تحقیقی جرنلز میں جو ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ ہوں. تو اس کو سہ ماہی اردو کو اسی سطح پہ لا رہی ہوں. اسی طرح ایک رسالہ ماہانہ قومی زبان ہے, اس کے بھی معیار کو بلند کر رہی ہوں. ابھی گیان چند جین صاحب کی کتاب اردو کی نثری داستانیں,
جی جی جی,
اس کا اضافہ شدہ ایڈیشن چھپا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو پرانی کتابیں چھپتی تھیں ان سے کہیں اس کا اسٹینڈرڈ بہتر ہے, کیونکہ میرا تجربہ اشاعت اور ادارت دونوں کا ہے. پھر اور بھی جیسے ابھی میر باقر علی کی داستانیں, ابھی داستانوں کا ریوائول ہو رہا ہے, تو میر باقر علی داستان گو کے یہ جو 6 داستانیں مجھے شائع شدہ بہت خستہ حال میں ملی, تو اب ان کو دوبارہ ایک جگہ پہ شائع کر رہے ہیں. انجمن کی یہ جو اب کتاب آئے گی اس میں یہ ترجیحی بنیاد پر اس کو میر باقر علی کی داستانیں چھاپ رہے ہیں. اور اس طرح کتابوں کی جو اشاعت ہے اس میں ہم کچھ ایسی کتابیں لائیں گے جس کی کہ اس وقت ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انجمن کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اردو کی ترویج و تحقیق کا کام ہو رہا ہے وہاں اپنی معاونت اور اپنی جو کچھ مدد ہم فراہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے.
روبرو ابھی آپ نے ڈاکٹر فاطمہ حسن کی گفتگو سنی. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر میں قندے مقرر کے طور پر نیو یارک میں مقیم شاعرہ محترمہ حمیرہ رحمان کا کلام سماعت فرمائیے.
آڑے ترچھے پتھر کاٹنے پڑتے ہیں, آڑے ترچھے پتھر کاٹنے پڑتے ہیں, ہجر میں 7 سمندر کاٹنے پڑتے ہیں, زیست کی چھوٹی سی فائل سرکانے کو, زیست کی چھوٹی سی فائل سرکانے کو, اتنے سارے دفتر کاٹنے پڑتے ہیں, تھک جاتے ہیں جگنو اچھے خوابوں کے, تھک جاتے ہیں جگنو اچھے خوابوں کے, آنکھوں کے 100 چکر کاٹنے پڑتے ہیں, دل کے پاس اندھیرا سا ایک کمرہ ہے, دل کے پاس اندھیرا سا ایک کمرہ ہے, صدمے اس کے اندر کاٹنے پڑتے ہیں, جب لوگوں کو مل کر رہنا آئے نہیں, جب لوگوں کو مل کر رہنا آئے نہیں, بیچ سے آنگن اور گھر کاٹنے پڑتے ہیں, جب لوگوں کو مل کر رہنا آئے نہیں, بیچ سے آنگن اور گھر کاٹنے پڑتے ہیں, ایک چہرہ تصویر سے باہر لانے کو, ایک چہرہ تصویر سے باہر لانے کو, اچھے خاصے منظر کاٹنے پڑتے ہیں, ایک چہرہ تصویر سے باہر لانے کو, اچھے خاصے منظر کاٹنے پڑتے ہیں, جن کا قد بڑھ جاتا ہے بے قامت ہی, جن کا قد بڑھ جاتا ہے بے قامت ہی, ایسے لوگوں کے سر کاٹنے پڑتے ہیں, جن کا قد بڑھ جاتا ہے بے قامت ہی, ایسے لوگوں کے سر کاٹنے پڑتے ہیں, موت کسی معمولی چیز کا نام نہیں, اس کے ساتھ کئی ڈر کاٹنے پڑتے ہیں, پیڑ ہمیرا شہروں کی مجبوری ہے, بڑھ جائے تو اکثر کاٹنے پڑتے ہیں, کسی تردید کی گردان میں رہنے لگے ہیں, जाने इन दिनों किस ध्यान में रहने लगे हैं। दरो दीवार में डर, वहशतें गलियों के अंदर, दरो दीवार में डर, वहशतें गलियों के अंदर, मकीन सारे किसी मैदान में रहने लगे हैं। हमारा अक्स बातिल हो गया है आईने में, हमारा अक्स बातिल हो गया है आईने में, इजाफी हम किसी पहचान में रहने लगे हैं। किसी भी सानहे से टूटना मुमकिन नहीं है, कि हम बेरूह जिस्मो जान में रहने लगे हैं। किसी भी सानहे से टूटना मुमकिन नहीं है, कि हम बेरूह जिस्मो जान में रहने लगे हैं। मोहब्बत क्या लिखे कोई, कलम सारे हुमेरा, मुसलसल जंग के ऐलान में रहने लगे हैं। एक गजल और मैं पेश करना चाहूंगी
जी शायद।
दरीचे बंद रखेंगे कहां तक रोशनी के, हमारे गिर्द सूरज है किसी अगली सदी के, दरीचे बंद रखेंगे कहां तक रोशनी के, हमारे गिर्द सूरज है किसी अगली सदी के, कोई ठहराओ हमको रास कैसे आ सकेगा, हमारे पाँव में तिल है मुसलसल बेघरी के, कोई ठहराओ हमको रास कैसे आ सकेगा, हमारे पाँव में तिल है मुसलसल बेघरी के, गुजार आए हैं शहरे रायका में उम्र सारी, गुजार आए हैं शहरे रायका में उम्र सारी, वहां पर है जहां से जा चुके हैं हम कभी के, खबर कैसी भी हो हैरत ज़दा करती नहीं है, खबर कैसी भी हो हैरत ज़दा करती नहीं है, हमारे दरमियां आसेब हैं कुछ बेहिसी के, हम अपनी पस्त रफ्तारी पे नाजा हैं हुमेरा, हमारे साथ चलते हैं कदो कामत किसी के, हम अपनी पस्त रफ्तारी पे नाजा हैं हुमेरा, हमारे साथ चलते हैं कदो कामत किसी के, दरीचे बंद रखेंगे कहाँ तक रोशनी के, हमारे गिर्द सूरज है किसी अगली सदी के। एक ये गजल मैं पेश करती हूँ। जरा सी बात पर नाराज होना रंजिशें करना, जरा सी बात पर नाराज होना रंजिशें करना, मोहब्बत में उसे आता नहीं गुंजाइशें करना, मेरी बेटी ने मुझको देखकर सीखा है बरसों में, मेरी बेटी ने मुझको देखकर सीखा है बरसों में, पुराना आईना रखकर नई आराइशें करना, मेरी अलमारियों में कीमती सामान काफी था, मगर अच्छा लगा उससे कई फरमाइशें करना, मुझे बच्चों की आंखों में वो सारे रंग मिलते हैं, मुझे बच्चों की आंखों में वो सारे रंग मिलते हैं, जिन्हें छूने से आए जिंदगी की ख्वाहिशें करना, मेरा ध्यान रखना डूबते सूरज की आहट का, सदा चढ़ती उतरती धूप की पैमाइशें करना, जरा सी बात पर नाराज होना रंजिशें करना, मोहब्बत में उसे आता नहीं गुंजाइशें करना। एक मैंने नज्म कही थी जमीर जाफरी साहब के इंतकाल में,
अच्छा
जैसे ही उनका इंतकाल हुआ था, इसका नाम है जमीर जाफरी के अहद में
जी।
अभी कुछ देर पहले मुस्कुराहट उससे बातें कर रही थी, अभी कुछ दिन हुए हैं मौत की आहट भी उससे दो कदम के फासले पर रुक गई थी, वो मर्दे आहनो तलवार था लेकिन मोहब्बत और रानाई से उसकी काफी गहरी दोस्ती थी, सिपाह सालार था पर उसकी तरजीहात शोहरत और रुसवाई के पीछे शायरी थी, दिलों पर हुक्मरानी उसके फन और शख्सियत का लाशऊरी फैसला था, वो ऐसा मेहरबान साया था जिसकी छांव में अपनी जरूरत के मुताबिक ہر کوئی کچھ دیر آ کر بیٹھتا تھا، ضمیر جعفری کے عہد میں کچھ سانس ہم نے بھی لیے ہیں، سو ہم اس سرخوشی اور خواب کے ماحول میں کچھ دیر رہنا چاہتے ہیں۔
کلام شاعر بزبان شاعر، آج کی مہمان شاعرہ تھیں محترمہ حمیرہ رحمان، اور اب پیش ہے تفہیم غالب، ہمارے اس طویل سلسلے کی آخری کڑی۔ کئی برس پہلے ہم نے دیوان غالب کی تمام 235 غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح اور تفہیم کا بیڑا اٹھایا تھا۔ یہیں امریکہ کے شہر شکاگو میں مقیم ڈاکٹر سرفراز خان نیازی نے اس کی تشریح کی حامی بھری تھی۔ مقام تشکر ہے کہ ہم نے بہت پابندی سے ہر ہفتے دیوان غالب کی ایک غزل کی سلسلے وار تشریح نشر کی، اور آج یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ دیوان غالب کی آخری غزل یعنی غزل نمبر 235 کی تشریح حسب معمول ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں۔
غالب کے دیوان کی آخری غزل غزل نمبر 235 ہے۔ اس غزل میں ایک اس خوبی اس بات کی ہے کہ وہ مختلف خیالات غالب کے دیوان کے جو انہوں نے پیش کیے ہیں یہاں پر، اس میں غالب کے ہر رنگ، ہر خیال، ہر مضمون آفرینی کا ایک نادر نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں غالب نے اپنا جب دیوان ترتیب دیا تھا تو اس غزل کو آخری غزل جو تھا وہ کیوں کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ردیف سے سب ارینج ہوئے ہیں اشعار، تو اس نوعیت سے بھی یہ آخری غزل آتی ہے، لیکن اگر نہ بھی کرتے تو شاید اس غزل کو حاصل دیوان ہم ضرور کہہ سکتے۔ نوید امن ہے بیداد دوست جان کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے، The tyranny of beloved is good news for life, leaving no other style of cruelty for the heaven to dole out. کہتے بڑی خوشی ہے، نوید امن ہے، مجھے اس بات کی بڑی اچھی خبر ہے کہ محبوب کا جو ظلم ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا انہوں نے، کہنے محبوب کے ظلم کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب کم سے کم ہم پہ آسمان کا ظلم تو کوئی نہ ہوگا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جو ہم پہ افتاد بڑھ چکی ہے اب اس کا دنیا میں کہیں مقابلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیے سکون کس بات کا ہے ان کو کہ اب اس سے زیادہ مشکل بات جو ہے ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ بلا سے اگر مجھے یار تشنائے خوں ہے، رکھوں کچھ اپنی بھی مشکاں خوں فشاں کے لیے، ہو کیئرس اف دا بلوڈز آئی لیشز آر تھرسٹی فار بلڈ، آئی مسٹ کیپ سم فار مائی اون بلیڈنگ آئی لیشز ایز ویل۔ بلا سے ہے ہمیں کیا فکر کہ مجھے یار جو ہے اس کو تلاش ہے خون کی، میں اپنا خون کیوں دوں جب مجھے وہ خون خود چاہیے ہے، خون کے آنسو جو ہے بہانے کے لیے۔ یہ ایک انہوں نے ایسا ذکر کیا ہے جو غالباً تجربے کار عاشق جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ خون کے آنسو بہانا میری فطرت میں ہے اور میری خواہش ہے۔ محبوب جو ہے وہ بھی خون کا طالب ہے، اگر میں وہ خون اس کو دے دوں گا تو پھر یہ آنسو کہاں سے بہاؤں گا۔ تو خون سے مراد یہاں پر بظاہر وہ خون نہیں ہے جو ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے دونوں مصروں میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ خواہشات جو ہیں وہ اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہوں، میں سب محبوب کو سنا دوں گا اگر، تو پھر سنانے کے لیے کیا رہے گا میرے پاس۔ وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خضر، نہ تم کہ چور بنے عمر جا ودا کے لیے، وی آر دا ونس لیونگ ہو ڈو نو پیپل او خضر، ہو ان لائک یو ڈو ناٹ ہائڈ لائک اے تھیف فار این ایٹرنل لائف۔ اب اکثر غالب نے حضرت خضر کا مذاق اڑایا ہے، یہاں پہ بھی کچھ وہی بات آتی ہے سامنے۔ کہتے ہیں کہ ہم وہ زندہ لوگ ہیں جن کو انسانیت کا پتہ ہے، مخاطب خضر سے ہیں، ہم تمہاری طرح سے وہ نہیں ہیں جو چھپتے پھریں ایک چور کی طرح سے فار ایٹرنل لائف۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، اس کی ضرورت تمہیں ہے، ہم تو زندہ جاویدہ ہیں اور زندگی کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ تم کیا جانو گے جب تمہاری زندگی جو ہے اس کا اختتام ہی ممکن نہ ہوگا جس کی تمہیں خواہش ہے. بڑا خوبصورت خیال اس لیے ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا لطف اگر آپ غور سے سوچیں تو اسی وقت سامنے آتا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک زندگی جو ہے وہ حتمی ہے, اس کی اختتام جو ہے وہ سامنے ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو آپ کے پاس جس کا کوئی ختم نہ ہو تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. اور اس کو انہوں نے اس طرح سے خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ تمہاری طرح سے نہیں, جو چوروں کی طرح سے چھپتے پھرتے ہو اپنی اس عمر جاویدہ کو حاصل کرنے کے لیے, ہم تو زندہ لوگ ہیں. رہا بلا میں بھی میں مبتلائے آفت رشک, بلائے جاں ہیں ادا تیری ایک جہاں کے لیے. ایون ان مائی مس فارچون آئی کنٹینیو سفرنگ فرام دا بین آف انوی, کلیمٹی ٹو مائی لائف از یور کوکٹری فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. میری بدقسمتی رہا بلا میں بھی, بدقسمتی میں بھی میں سفر کرتا رہا اس حسد کی وجہ سے کہ تمہارا ظلم جو ہے وہ اوروں پر بھی ہوتا ہے, اور یہ افتاد میری زندگی پہ اتنی بڑی ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. سارا ظلم جو ہے وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے تھا اور وہ چونکہ نہیں مل رہا مجھے, اس بلائے جاں ہو کے رہ گیا ہے یہ خیال میرے لیے. فلک نہ دور رکھ اس سے مجھے کہ میں ہی نہیں دراز دست یہ قاتل کے امتحاں کے لیے. او ہیونس ڈو ناٹ کیپ می اوے فرام ہر فار آئی ایم ناٹ دا اونلی ون لیفٹ ٹو بی ٹیسٹڈ بائی دا فار ریچنگ آرم آف دا کلر. مخاطب آسمان ہے, کہتے ہیں مجھے دور نہ رکھو اس سے, اس لیے کہ میں ہی وہ نہیں ہوں جو باقی بچا ہوں اس دنیا میں, جس تک محبوب کا لانگ آرم آف کلنگ اس کی دسترس نہ ہو ان کو قتل کرنے کی. اچھا, اکثر ذکر اس بات کا ہے کہ وہ ہم چاہتے ہیں محبوب ہم کو قتل کر دے. یہاں کہتے ہیں کہ دور نہ رکھو اس سے مجھے, کیونکہ میں واحد نہیں ہوں. جو بہت لوگ ایسے ہیں جو ابھی جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے, محبوب نے جن کے اوپر اپنا آزمایا نہیں ہے, اس میں ایک میں بھی ہوں, تو صرف مجھے کو دور نہ رکھو تم, مجھ کو آگے بڑھنے دو محبوب کے پاس. مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے. اے سملی آف مائی ایفرٹس از دیٹ آف اے کیپٹیو برڈ ہو وڈ ایون ان دا کیج کلیکٹ اسٹرا ٹو بلڈ اے نیسٹ. کیا عمدہ خیال ہے, کہتے ہیں کہ میری حالت دل اور حالت زندگی اور میری کوششیں جو ہیں ان کا مقابلہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کے لیے ایک کوئی برڈ ہو, کوئی چڑیا ہو جو کسی قفس میں بند ہو اور وہاں بھی تلاش ہو اس کو کہ کس طرح سے ایک گھونسلہ بنا سکے, حالانکہ نہ وہاں پہ اسٹرا ہے نہ گھونسلے کی ضرورت ہے, لیکن وہ جو ایک گھر بنانے کی خواہش ہے وہ اپنی جگہ ہے, وہ میری فطرت میں ہے. تو جو میرے جو میری جو کوششیں ہیں, مجھے بخوبی علم ہے کہ ان کا کوئی اثر کسی پر نہ ہوگا, لیکن میں کیا کروں, میں اپنی حالت سے مجبور ہوں. گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئے, اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاس باں کے لیے. تھنکنگ آف می ایز اے بگر ہی واز سائلنٹ, بٹ ایز اے بیڈ لک وڈ ہیو اٹ آئی گاٹ اپ اینڈ گریب دا فیٹ آف ہر گیٹ کیپر. اس سے پہلے جو غزل تھی 234, اس میں بھی ایک اسی طرح کچھ مذاق کی شکل تھی کہ جب انہوں نے اپنا سر رکھ دیا محبوب کے دروازے پہ تو شکر انداز ہو گئے چوکیدار کے. یہاں یہ بات وہی ہے کہ میں اس کے در پہ پڑا ہوا تھا, دربان سمجھا تھا کہ کوئی فقیر ہے, اس نے کچھ نہ کہا, لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا, میں نے جا کے دربان کے پیر چوم لیے. اب ظاہر ہے کہ دربان کو معلوم ہو گیا کہ وہ کس لیے یہاں آئے تھے, اور پھر جو ان کے ساتھ حشر ہوا وہ ضرور ہوا ہوگا. تو اس قسم کے جو اشعار غالب میں لکھے ہیں وہ بڑے لطیف خیال کے ہیں, لیکن اس میں جو ظرف ہے اس میں ایک تھوڑا سا سرکیزم جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دربان جو ہے اس سے جھگڑے بھی کیے انہوں نے, اس کے پیر بھی چومے ہیں اور اس کو رشوت بھی دی انہوں نے. اب سوچنا پڑتا ہے یہ دربان کون ہے, یہ محبوب تک جس نے پہنچنے کو روک رکھا ہے. اس میں کافی گہرا فلسفہ بھی آ سکتا ہے, ایک سطحی گفتگو بھی ہو سکتی ہے, اور محض ایک انداز ظریف شاعری بھی ہو سکتا ہے. بقدر شوق نہیں ظرف تنگ ہائے غزل, کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. ان پروپورشن ٹو مائی فینسی دیر از ناٹ انف روم ان دا ٹائٹ ایلی آف غزل. آئی نیڈ سم مور اسپیشسنیس فار مائی ایکسپریشن. غزل کی صنف جو ہے اس پہ گفتگو ہے. کہتے ہیں کہ غزل حالانکہ اتنا اس میں وسیع دائرہ ہے, اب ہر قسم کے خیالات اور موضوعات کو سامنے لا سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں پھر بھی جو غزل کی صنف ہے وہ میرے خیالات کو پوری طرح سے بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, تھوڑی سی اور جگہ چاہیے مجھے ایسی صنف جس میں اور بڑھ کے میں آگے بات کر سکوں. بظاہر ایک شعر ہے خود ستائی کا جو اکثر غالب نے کی ہے, اور اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ غزل کی صنف بھی میرے لیے کافی نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے اگر غالب نے جن موضوعات پہ لکھا وہ واقعی ایک بحر بے کراہ ہے کہ وہ کسی بھی صنف میں اس کو محدود کرنا واقعی بڑا مشکل ہے. دیا ہے خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے, بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے. گیون ٹو دا ورلڈ ایز ویل میری ٹو سیف گارڈ ہم فرام دا ایول آئی اور ایلس لگژریز بر کریئٹڈ فار تجمل حسین خان. مدح کا شعر ہے, ان کے بہت احسان مند ہیں نواب تجمل حسین خان کے غالب. وہ کہتے ہیں دنیا میں اور لوگوں کو بھی خدا نے چیزیں عطا کی ہیں صرف اس لیے کہ کہیں جو آسائش جو چیزیں نصیب ہوئی ہیں تجمل حسین خان کو اس میں کسی کے نظر نہ لگ جائے. اب دیکھیے یہ مداح ہو اس میں بھی ایک ایگزیجریشن جو ہے وہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہی ایک مداح کی صنف ہے جس کی یہ خوبی ہے جو غالب نے بخوبی یہاں پر آپ ہمارے سامنے پیش کی. پھر کہتے ہیں زبان پہ بار خدا آیا یہ کس کا نام آیا, کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. ہوز نیم ہیز کم ٹو مائی ٹنگ او مائٹی لارڈ دیٹ مائی اسپیچ ہیز بگن کسنگ مائی ٹنگ. زبان پہ نام آ گیا, کتنا خوبصورت نام تھا, کہ میری تقریر جو تھی اس نے پلٹ کے بوسے لینا شروع کر دیے میری زبان کے. اب یہ وہ خیالات ہیں شاعر کے جس کو کسی فزیکل انداز میں بتانا ذرا مشکل ہوگا, لیکن آپ کے الفاظ خود آپ کی زبان کو چوم رہے ہیں. یہ بڑا ایک لطیف اور نادر خیال ہے, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ایگزیجریشن جو ہے وہ بہرحال غالب کا ایک خاصا بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے ان کو. پھر کہتے ہیں کہ نصیر دولت و دین اور معین ملک ملت و ملک, بنا ہے چرخ برین جس کے آستاں کے لیے. دا ڈیفینڈر آف ویلتھ اینڈ ریلیجن, دا ڈیفینڈر آف نیشن اینڈ کنٹری, فار ہوز تھریش ہولڈ آر دا ویلس آف دا ہیونس میڈ. پھر وہی ذکر ہے یہاں پر تجمل حسین خان کا جس کا پچھلی شعر میں ذکر تھا. کہتے ہیں کہ وہ نواب صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کے مالک ہیں, ڈیفینڈر ہیں, بڑی ان کی مقام ہے ان کا, اور انہی کے در کے لیے آسمان جو ہے اس کے چرخے بنے ہیں. تو پہلا جو مصرع ہے وہ بالکل ان کا خطاب دیا ہے انہوں نے نواب صاحب کو, کہ نصیر دولت و دین اور معین ملت و ملک, مدہ کا شعر ہے بہرحال. پھر کہتے ہیں زمانہ عہد میں اس کے ہے محو آرائش, بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے. ان ہز رین دا ہول ورلڈ از بزی ڈیکوریٹنگ اٹ سیلف, ناؤ مور اسٹارس ول ہیو ٹو بی کریٹڈ فار دا اسکائز. پھر وہی ذکر ہے نواب تجمل حسین خاں کا, کہنے گے کہ عہد زمانہ جو ہے وہ محو آرائش ہے, اور چونکہ سارے ستارے آسمان سے نیچے آ گئے ہیں تو ظاہر ہے اب نئے ستارے بنیں گے تب آسمان میں روشنی ہوگی, مدح کا شعر ہے. پھر کہتے ہیں ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. دا پیپر از فنشڈ بٹ دا اوڈ گوز آن, اے فلیٹ از نیڈیڈ فار دس اینڈ لیس اوشن. چوتھا شعر ہے مدح کا, کہتے ہیں ورق تمام ہوا, صفحے سارے بھر گئے, لیکن ابھی جو مجھے مداح لکھنی ہے نواب صاحب کی وہ باقی ہے. سفینہ چاہیے. اب سفینے سے یہاں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. سفینے کے معنی فلیٹ ہوتے ہیں, پوری جو سمندر کے جہاز ہوتے ہیں, اور اس کا بتایا انہوں نے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے, اس انڈس اوشن کے لیے ایک فلیٹ چاہیے ہے. اب یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا سفینہ, اس کے معنی رجسٹر بھی ہوتے ہیں, کتاب بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے ان دونوں کو کاغذ پہلے ورق اور سفینہ میں جو خوبصورتی پیدا کی ہے بیان کر کے, تو وہ ذرا قابل زور ہے. یہاں پر ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا, صلاح عام ہے یارانے نقطہ داں کے لیے. ود اے اسپیشل اسٹائل غالب ہے سنگ ہز سٹل ورسز, اے کامن کال اٹ از ناؤ ٹو مائی کوہورٹ کرٹکس. میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ غالب کی جو دیوان کی آخری غزل ہے وہ کس طرح سے ایک آخری مقتب پہ ختم ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک اپنی ادا سے غالب جو تھا اس نے اپنی داستان, اپنے ورسز, اپنی غزل جو ہے سنا دی, پورا دیوان آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں میں, آؤ لوگوں اس پہ نکتہ چینی کرو اور جس طرح تم سمجھ سکتے ہو اس کو بتاؤ. اس میں کچھ ایک خود ستائش کا بھی عمل شامل ہے. پھر اسے کہتے ہیں ادائے خاص, مطلب یہ کو ایک اسپیشل اسٹائل سے غالب نے اپنی غزل جو تھی وہ مکمل کی ہے, یا میں نے جو سارا دیوان لکھا ہے. اب چیلنج کر رہے ہیں وہ ہر ایک کو کہ آؤ اس پہ نکتہ چینی کرو. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری اس ادائے خاص کے بعد اب تم کیا نکتہ چینی کر سکتے ہو. تو یہ غالب کے دیوان کی آخری غزل جیسے میں نے عرض کیا اور جس شعر پہ ختم ہوتی ہے, وہ واقعی حاصل غزل اس لیے ہے کہ پورا دیوان جو غالب کا ہے وہ ایک ادائے خاص ہے. آج سینکڑوں سال کے بعد ہم غالب کی شاعری کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے ابھی صرف کل کی بات ہو. ظاہر ہے یہ کوئی ادائے خاص تھی جس نے غالب کو زندہ جاودہ رکھا, اور اس طرح سے غالب نے ہمارے سامنے وہ بیش بہا نمونہ پیش کر دیا شاعری کا جو ہزاروں سال تک ہمارے سامنے رہے گا اور ہم اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی آخری غزل یعنی غزل نمبر 235 کی انگریزی اور اردو میں تشریح اور تفہیم ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اس کی جگہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو ہمیں ضرور لکھیں. آپ فیس بک کے ذریعے بھی اپنی تجویز سے ہمیں مطلع کر سکتے ہیں یا پھر خط لکھ سکتے ہیں. ہم بھی سلسلے میں بہت کچھ سوچ رہے ہیں, لیکن آپ کی فرمائش یا تجویز یقیناً ہماری رہنمائی کرے گی. پروگرام کے آخر میں آپ کی فرمائش پر ایک افسانہ, نواب صاحب کا بنگلہ. غلام عباس کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے ہیں.
گلابی جاڑوں کی ایک رات کا کوئی 3 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک سمسام الدولہ کی آنکھ کھل گئی. انہیں ڈرائنگ روم میں جو ان کے کمرے سے ملا ہوا تھا کچھ کھڑکا سنائی دیا تھا. پہلے انہوں نے سوچا کہ تیز ہوا سے کوئی چیز گر پڑی ہوگی, مگر پھر یاد آیا کہ ڈرائنگ روم کے سارے دروازے اور کھڑکیاں انہوں نے خود ہی تو بند کی تھیں. گھر میں کوئی پالتو جانور, بلی یا کتا بھی نہ تھا جس سے گمان ہوتا کہ اس کے دوڑنے بھاگنے سے کوئی چیز گر پڑی ہوگی. وہ کچھ فکر مند سے ہو کے بستر سے اٹھ بیٹھے, شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہنا, پھر کمرے کے کونے سے اپنی چاندی کی موٹھ والی چھڑی اٹھائی اور نواب بیگم کو جگائے بغیر, جو گہری نیند میں مدھوش ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھیں, وہ دبے پاؤں ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے. نواب سمسام الدولہ کی عمر کوئی 55 برس کی ہوگی. تھے تو چھوٹے سے قد کے, مگر ہاتھ پاؤں میں بڑا کسبل تھا. سرخ و سفید رنگت, بڑی بڑی روشن آنکھیں, گڑبڑی مونچھیں, کتابی چہرہ جس سے شکوہ, بردباری اور حلم ٹپکتا تھا. نواب صاحب ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کے ذرا رکے اور پردے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے. جب انہیں کوئی آہٹ سنائی نہ دی اور نہ اندھیرے میں کوئی سایہ چلتا پھرتا دکھائی دیا, تو انہوں نے کمرے میں داخل ہو کے بجلی کا بٹن دبا دیا. بجلی کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ کمرہ تو خالی پڑا ہے, البتہ ایک چھوٹی سی تپائی گری پڑی ہے اور اس پر پیتل کا جو خاکستر دان رکھا تھا وہ فرش پر اوندھا پڑا ہے. البتہ ایک یقین ہو گیا کہ بنگلے میں ضرور کوئی چور آ گھسا ہے. وہ بڑی دلیری کے ساتھ چور کی تلاش میں بنگلے کے ایک ایک کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ بنگلے میں ڈرائنگ روم کے علاوہ چار بیڈ روم تھے۔ ان میں سے ایک کو نواب صاحب اور نواب بیگم خود اپنے تصرف میں لاتے تھے اور باقی تین بند پڑے تھے۔ کیونکہ ان کا اکلوتا صاحبزادہ مدت ہوئی کاروبار کے سلسلے میں کسی دور دراز ملک میں جا کر وہیں کا ہو رہا تھا، اور دونوں صاحبزادیاں شادی کے بعد اپنے اپنے شوہر کے گھر آباد ہو گئی تھیں، بنگلے میں اب فقط نواب صاحب اور بیگم رہتے تھے۔ کوئی مستقل ملازم بھی نہ تھا، بس ایک چھوکرا تھا جو دن بھر ادھر ادھر کے کام کر کے شام کو اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ نواب صاحب نے تینوں بیڈ روم ایک ایک کر کے دیکھ ڈالے، مگر انہیں چور کہیں نظر نہ آیا۔ باورچی خانہ بھی خالی پڑا تھا۔ وہ توشہ خانے کے پاس پہنچے، اس کا دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے بند پایا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ چور اسی کے اندر ہے۔ انہوں نے چھڑی سے دروازہ ٹھوک کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اندر کون ہے؟ چند دمی خاموشی رہی۔ انہوں نے دروازہ پھر ٹھوکا، تم جو کوئی بھی ہو فوراً دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ نواب صاحب نے بہت ڈانٹ کر کہا،
دیکھو اگر تم ایک منٹ کے اندر باہر نہ نکلے تو میں باہر سے دروازہ بند کر کے پولیس کو خبر کر دوں گا۔
اس پر اندر سے چٹخنی سرکنی کی آواز سنائی تھی۔ نواب صاحب چھڑی تانے ہوئے تو تھے ہی، پھر بھی احتیاطاً دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے کہ کہیں چور باہر نکلتے ہی وار نہ کر دے۔ مگر چور کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ وہ گردن جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا تو شاخانے سے نکل آیا۔ وہ کوئی 25-26 برس کا دبلا پتلا نوجوان تھا، پتلون اور سویٹر پہنے ہوئے، گلے کے گرد مفلر بڑے والہانہ انداز سے لپیٹے، انگریزی فیشن کے بال جو گدی کے قریب گچھے دار ہو گئے تھے، باریک باریک مونچھیں، لمبی لمبی قلمیں۔
میاں صاحبزادے، شکل سے تو تم چور نہیں معلوم ہوتے، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟
نواب صاحب کے نرم لہجے سے چور کی ڈھارس بندھی۔ اس نے کہا، بہتر ہے آپ ڈرائنگ روم میں تشریف لے چلیے، میں وہیں عرض کر دوں گا۔ چور نے یہ الفاظ ایسے مہذب اور پورے اعتماد لہجے میں کہے کہ نواب صاحب کو مجبوراً کہنا پڑا،
اچھی بات ہے، تم آگے آگے چلو۔
ڈرائنگ روم میں پہنچ کر نواب صاحب نے تیز روشنی میں چور کا چہرہ غور سے دیکھا تو انہیں کسی قسم کی درشتی یا بد کرداری کے آثار نظر نہیں آئے۔ نہ خوف یا گھبراہٹ کا نشان تھا، اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر خفیف سا تبسم۔ وہ بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آپ بھی تشریف رکھیے تو یہ ناچیز اپنا تعارف کروائے۔ نواب صاحب کچھ مبہوت سے ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس خاکسار کو بشیر علی کہتے ہیں، اردو میں اچھی خاصی اور انگریزی میں معمولی شدھ بدھ رکھتا ہوں، افسوس کہ میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔
میاں صاحبزادے،
نواب صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا،
یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟
چور نے بڑی بے باکی سے کہا، آیا تو میں چوری کی نیت سے ہی تھا، مگر میں نے سخت دھوکا کھایا۔
دھوکا کھایا؟ کیسا دھوکا؟
میں نے یہ بنگلہ دوسرے بنگلوں سے الگ تھلگ اور ذرا سنسان جگہ دیکھ کر چوری کے لیے تاکا تھا، پھر بنگلے کے باہر آپ کے نام کا جو بورڈ لگا تھا، نواب سمسام الدولہ تحور یار جنگ بہادر، اس نے بھی میرے لیے بڑی کشش پیدا کر دی۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہاں نہ تو کوئی چوکیدار ہے نہ نوکر چاکر، بس آپ اور آپ کی بیگم ہی رہتی ہیں۔ یہ بات بھی چوری کے لیے بڑی سازگار تھی۔ چنانچہ جب آدھی رات گزر گئی تو میں بڑی امیدیں لیے ہوئے دیوار پھاند کر آپ کے بنگلے میں داخل ہو گیا، لیکن نواب صاحب یقین جانیے یہاں قدم رکھنے کے دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی حماقت اور انتہائی نا تجربہ کاری کا احساس ہو گیا۔
وہ کیوں کر؟
وہ یوں نواب صاحب، بے تکلفی معاف، کہ یہ بنگلہ سراسر ایک فریب ہے، ایک دھوکا ہے۔ اس بنگلے میں کوئی ایک چیز بھی تو ایسی نہیں جو چرانے کے قابل ہو۔ ذرا اس ڈرائنگ روم پر ہی نظر ڈالیے، یہ دقیانوسی صوفہ سیٹ، یہ پرانا قالین جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، یہ پرانی گول میز، یہ بے ڈھنگی تپائیاں جن کا روغن اتر چکا ہے، دیوان پر یہ میلا سا پلنگ پوش بچھا ہے، یہ پرانے مخملی گاؤ تکیے، یہ بوسیدہ پردے، بھلا کوئی چور انہیں چرانے کی حماقت کر سکتا ہے؟ اور اگر کر بھی لے تو ان کو اٹھا کر لے کر کہاں جائے گا؟ چوروں کو نواب صاحب جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اول تو ہے نقدی، اس کے بعد جواہر اور زیورات کی باری آتی ہے، اور ان کے بعد نوادر، سونے چاندی کے ظروف، گھڑیاں، خاجیبی ہوں یا کلائی کی، پھر ریشمی کپڑے، بنارسی ساڑیاں، قیمتی گرم کپڑے کے عمدہ سلے ہوئے مردانہ سوٹ، پھر آتشی اسلحہ جیسے بندوق یا پستول، یا پھر تفریح یا دل بہلاوے کی چیزیں، ریڈیو یا ٹرانسسٹر، سلائی کی مشین بھی بری نہیں، گزرا بھاری ہوتی ہے آپ کے ہاں سے تو معاف کیجیے گا نواب صاحب، میرے ہاتھ عمدہ قسم کا ایک قلم تک نہیں لگا۔ مہربانی کر کے اپنے بنگلے کے دروازے سے اپنے نام کا بورڈ اتروا لیجیے یا پھر اپنا نام بدل لیجیے، ورنہ مجھے ایسے نہ جانے کتنے احمق اور نا تجربہ کار چور یہاں آ کر نا حق اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے۔ آپ کے تینوں بیڈ روم جو خالی پڑے ہیں، ان میں ٹوٹے پھوٹے نواڑی پلنگوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور پھر خود آپ کے بیڈ روم میں، تو کیا تم میری خوابگاہ میں بھی داخل ہوئے تھے؟ جی داخل ہی نہیں ہوا، پورے دو گھنٹے آپ کی معانست میں گزارے ہیں۔ اس دوران آپ برابر زور زور سے اور آپ کی بیگم صاحبہ ہلکے ہلکے خراٹے لیتی رہیں۔ جب سب طرف سے مایوس ہو کر میں آپ کے کمرے میں پہنچا اور میں نے تجوری دیکھی تو میری باچھیں کھل گئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری محنت اکارت نہیں جائے گی، میں اس بنگلے سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ پورے دو گھنٹے کی جدوجہد کے بعد تجوری کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن نواب صاحب، آپ میری مایوسی کا اندازہ نہیں کر سکتے جب اس تجوری سے چند کاغذات کے سوا میرے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اور یہ کاغذات کیا تھے؟ ایک تو تھا آپ کا خاندانی شجرہ، اور دوسرے تھے آپ کے اپنے اور صاحبزادیوں کے نکاح نامے۔ گھبرائیے نہیں نواب صاحب، میں نے احتیاط سے پھر انہیں تجوری میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے کپڑوں کی الماری کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس میں بھی مجھے دو تین پرانی شیروانیوں اور بوسیدہ ساڑیوں کے سوا، جن کا رنگ اڑ چکا تھا، کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے آپ کی شیروانیوں کی سبھی جیبیں ڈل ڈول ڈالی، مگر قسم لے لیجئے جو کسی میں سے ایک چوننی تک نکلی ہو۔ میں بہت تھک کر اور مایوس ہو کر آپ کی خوابگاہ سے نکلا اور دوبارہ ڈرائنگ روم میں پہنچا کہ جانے سے پہلے ایک نظر اور ڈال لوں، مگر میری بے احتیاطی بلکہ لاپرواہی نے مجھے تپائی سے ٹھوکر کھلوائی۔ کھڑکا سن کر آپ جاگ اٹھے اور مجھے توشہ خانے میں پناہ لینی پڑی۔ تو نواب صاحب، یہ ہے میری کہانی۔ نواب شمسام الدولہ بڑے غور سے چور کی باتیں سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ، معاف کیجیے گا، ایسی حماقت کبھی نہیں کریں گے۔ جب تک میں نے اس بنگلے کا جائزہ نہیں لیا تھا، مجھے یہ ڈر ضرور تھا، مگر اب مطلق نہیں۔ شاید آپ مجھے 6 ماہ یا سال کی قیدی کی سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کی ثروت و خاندانی وجاہت کا پول بھی سارے شہر پر کھل جائے گا۔ پولیس کے افسر موقع واردات دیکھنے آئیں گے اور پھر اخباروں میں میرا بیان چھپے گا کہ افسوس صد افسوس، مجھے خامخواہ یہ ذلت اٹھانی پڑی، کیونکہ نواب شمسام الدولہ تحور یار جنگ بہادر کے بنگلے میں تو ایک بھی چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ پولیس کے افسر موقع واردات دیکھنے آئیں گے اور پھر اخباروں میں میرا بیان چھپے گا کہ افسوس صد افسوس، مجھے خامخواہ یہ ذلت اٹھانی پڑی، کیونکہ نواب شمسام الدولہ تحور یار جنگ بہادر کے بنگلے میں تو ایک بھی چیز ایسی نظر نہ آئی جو چرانے کے قابل ہوتی۔ تو آپ اپنے جیسوں کو کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ نواب صاحب سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ چونکہ رات زیادہ گزر چکی تھی، اس لیے نواب صاحب نے یہ قضیہ نمٹانے کے لیے پوچھا،
تو میاں صاحبزادے، اب تم کیا چاہتے ہو؟
بس مجھے تھوڑی سی نقدی دلوا دیجیے۔ یقین جانیے نواب صاحب، میں نے آج دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ نواب صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے،
تم چپ چاپ یہیں بیٹھے رہو، کچھ انتظام کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں گئے۔ نواب بیگم ابھی تک میٹھی نیند سو رہی تھیں اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھیں۔ نواب صاحب نے آہستہ سے ان کا شانہ پکڑ کر ہلایا،
نواب بیگم ذرا اٹھنا۔
نواب بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے نواب صاحب؟
مجھے کچھ روپے چاہیے۔
روپے؟ بھلا میرے پاس کہاں سے آئے؟
وہ جو صبح میں نے تمہیں 5 کا نوٹ دیا تھا، وہ کیا ہوا؟
ارے بھول گئی، وہ تو ہے یہیں سرہانے کے نیچے۔
تو لاؤ جلدی سے نکال کر دے دو۔
کیا کیجیے گا اس نوٹ کو؟
بھائی ایک دوست کو دینا ہے، بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، جبھی تو ایسے ناوقت میرے پاس آیا ہے۔ جلدی کرو نواب بیگم، میں نہیں چاہتا کہ بیچارہ مایوس ہو کر بنگلے سے خالی ہاتھ چلا جائے۔
نواب صاحب کا بنگلہ۔ غلام عباس کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سزا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں اسد نذیر۔